33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں. نصارہ کے حوالے سے کلام زیادہ ہے. آیت نمبر 32 جو ہم نے کل مطالعہ مکمل کیا اس میں کچھ تمہیدی گفتگو آئی. اب براہ راست ان کے تعلق سے کلام اس ترتیب سے آئے گا کہ حضرت مریم سلام علیہا کی ولادت کا بیان, پھر ان کے بیان کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا بیان, پھر حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر آئے گا. وہ نجران کے علاقے سے وفد آیا ہے, عیسائیوں کا, نصارہ کا, ان سے کلام ہو رہا ہے اور ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو دعوت حق دی جا رہی ہے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. اس تناظر میں اب ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 33, ارشاد ہوا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان پر. علیہم السلام, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, آل ابراہیم, بات واضح ہے آل عمران, عمران دو ہوئے ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک بی بی مریم سلام علیہا کے والد. زیادہ گمان یہی ہے کہ یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے. ذریتم بعضھا من بعض, وہ اولاد تھے ایک دوسرے کی, یعنی ان کی نسلوں میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اذ قالت امرات عمران, یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے میرے رب جو میرے بطن میں ہے میں نے تیری نظر کیا اسے آزاد رکھ کر, فتقبل منی تو مجھ سے اسے قبول فرما لے. مراد یہ ہے کہ بی بی مریم کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے نظر مان لی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی, یہ مراد ہے. تو اللہ میرے بدن میں جو ہے میں نے تیری نظر کیا اس کو آزاد کر کے, مراد دنیا کے سارے اور معاملات سے آزاد کر کے مخصوص کر دیا جانا دین کی خدمت کے لیے, فتقبل منی پس تو مجھ سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم, بشک اللہ تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. فلما وضعتها, پھر جب انہوں نے انہیں یعنی بی بی مریم کو جنم دیا, قالت ربی انی وضعتها انثا, تو وہ بولی کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے ایک لڑکی کو. مراد ہے کہ ان کا ارادہ تو تھا کہ بیٹا ہوگا تو اسے وقف کریں گی, اس لیے کہ بہرحال لڑکیوں کے معاملات یا عورتوں کے معاملات گھر گھر ہستی سے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں. باہر کے کاموں کے لیے اور مشقت والے کاموں کے لیے مردوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت و صلاحیت دی, تب وہ کہہ رہی کہ اے میرے رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنم دیا. ولیس ذکر کل انثا, اور کہاں کوئی بیٹا اس بیٹی کی طرح ہوتا. یہ جو بی بی مریم کا ذکر آ رہا ہے, بھی ان کی عظمتوں کا بیان آئے گا, ان کو چن لیے جانے کا بیان آئے گا, کہاں کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا ہوتا. وانی سمیتھا مریم, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. وانی اعیذھا بکا, اور اے اللہ میں اس کو, وذریتھا, اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. یہ ہے اہم نقطہ, اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں بھی سکھائی ہیں. ساری دنیا جہاں کی تیاریاں شادی بیاہ کے معاملے میں برسوں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب یہ بات بیان ہوتی ہے کہ زوجین کے تعلق کے موقع کی دعائیں بھی ہیں تو لوگ شرم سے پوچھتے ہیں اچھا اس موقع پر دعا بھی کرنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول نے ہر ہر موقع کی رہنمائی فرمائی. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کے موقع پر اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچا, جو رزق یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرما, اولاد کو رزق کہا اس کو بھی شیطان سے بچا. اور اللہم لا تجعل الشیطان فیما رزقتنی نصیبا. جب تعلق قائم ہو گیا, اے اللہ جو تو مجھے نصیب میں عطا فرمائے یعنی اولاد, اس کے لیے یعنی جو رزق مجھے عطا فرمائے, اولاد عطا فرمائے, اس کا کوئی حصہ شیطان کے لیے نہ رکھنا, یعنی شیطان کے حملوں سے اس کو محفوظ رکھنا. یہ ہے دین اور یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات. ادھر بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ حنہ, ان کا نام بیان ہوا ہے, مفسرین نے ذکر کیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے رب, نے اس کو اس کی اولاد کو تیری پناہ میں لیا شیطان مردود سے. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو ان کو ان کے رب نے عمدگی کے ساتھ قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا, اور اچھی طرح ان کو پروان چڑھایا. وکفلها زکریا, اور ان کو سپرد کیا زکریا علیہ السلام کے. زکریا علیہ السلام بی بی مریم سلام علیہا کے خالو تھے رشتے میں, مفسرین نے بیان فرمایا, اور اللہ کے پیغمبر بھی تو ان کی تربیت میں آئی ہیں بی بی مریم سلام علیہا, اس کی بھی تفصیل آگے کچھ آئے گی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے, محراب سے یا مراد وہ مخصوص حجرے کی جو تنہائی میں بندہ اللہ سے لو لگانے کے لیے تنہائی میں یکسو ہو کر بیٹھا کرتا تھا, تو اس کو محراب کہتے ہیں حجرے کو. وجدہ عندہ رزقا, تو ان کے پاس کھانا پاتے. مراد ایک لی گئی ہے کہ جی بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے, اور ایک مراد لی گئی ہے کہ نہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت کی باتیں بیوی مریم سلام علیہا کی زبان پر جاری فرما دی. حالانکہ کوئی خاتون کبھی نبی نہیں بنائی گئی, لیکن ان کی زبان پر حکمت کی باتیں اللہ تعالی نے جاری فرما دی, تو حضرت زکریہ وہ سن کر بڑے اس کو محسوس کرتے, بڑا رشک ان کو آتا. قال یا مریم, انہوں نے فرمایا زکریہ علیہ السلام نے, اے مریم, انا لکی ہذا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا, یعنی یہ جو تمہارے پاس بیان ہے یہ چلی وہ بات کہ جو میں موسم کے پھل, یہ تمہارے پاس کہاں سے بات آئی. قالت ہوا من عند اللہ, انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ موسم کی قید کے بغیر بھی پھل دینے کو تیار ہے, وہ تو علی کل شئین قدیر ہے. اور اللہ کسی خاتون کی زبان پر بھی حکمت کی باتیں جاری فرما دے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر. جب یہ قدرت کے نظارے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھے ہیں, وہیں دعا کر رہے ہیں. ہنالک دعا زکریہ ربہ, اسی موقع پر وہیں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, عرض کی کہ اے میرے رب, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. بڑی پیاری دعا ہے, پیغمبروں نے اولاد مانگنا بھی سکھایا, صرف اولاد نہیں ذریۃً طیبہ, پاکیزہ اولاد. آج لوگوں کو بڑا شوق ہے, حضرت ذرا وظیفہ بتائیے اولاد نرینہ کے لیے. کیوں بھائی, بیٹیاں تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ عجیب بات ہے, اللہ سے خیر مانگو, پاکیزہ اولاد مانگو. بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے, اگر بیٹے نعمت ہے تو بیٹیاں رحمت بھی ہیں. باقی تفصیل انشاءاللہ سورہ نحل آیت نمبر 58-59 میں آئے گی بیٹیوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. وہ مشرکین کے تو منہ بن جاتے تھے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر, اور حضور کیا فرماتے, ساری تفصیل سورہ نحل آیت 58-59 میں بیان ہوگی انشاءاللہ. البتہ پیغمبر ہمیں اولاد مانگنے کا بھی سلیقہ اور طریقہ سکھا رہے ہیں. رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے میرے رب, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا. فنادته الملائکہ, پس انہیں آواز دی فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب, جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, کہ بے شک اللہ اے زکریہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی علیہ السلام. مصدقاً بکلمتی من اللہ, وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وسیداً وحصورا, وہ سردار بھی ہوں گے, اللہ انہیں منصب بھی عطا کرے گا, اور وہ نفس کو قابو میں رکھنے والوں بھی ہوں گے. ونبیاً من الصالحین, اور نیکوکاروں میں سے وہ نبی ہوں گے. یہ جو بات آئی وحصورا, وہ نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے, کبھی محسوس آپ کیجئے گا, تھوڑا فیل ہوگا ہر نبی اس سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہوگا. تو یہ خاص کیوں بیان کیا جا رہا ہے, نوٹ کر لیجئے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام پر الزام تراشیاں بھی کی ہیں, معاذ اللہ نبیوں کو شہید بھی کیا اور الزام تراشیاں بھی کر دی. قرآن آخری کلام ہے, اللہ نے اپنے نبیوں کی پاکیزگی کو, عفت کو, صفائی کو بیان فرما دیا قیامت تک کے لیے. معاذ اللہ یحییٰ علیہ السلام پر الزام تراشی گناہ کی بدکاری کی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی عفت پاکیزگی کا بیان قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا، سیدہ سردار بھی ہوں گے، صاحب منصب بھی ہوں گے، محصورہ اور نفس کو قابو میں رکھنے والے بھی، ونبی من الصالحین اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوں گے. قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، ومراتی عاقر اور میری بیوی تو بانج ہے. یہ ہے انتہائی عجیب معاملہ، خود بوڑھے ہیں زکریہ علیہ السلام اور بیوی ان کی بانج ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح کہا ہے، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کی شان تو کیا ہے، وہ کہتا ہے کن اور فیکون والی بات، اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرما دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، کب یہ معاملہ ہوگا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت کا موقع قریب آ جائے گا. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ تمہاری نشانی ہے کہ تم لوگوں سے تین دن بات نہیں کرو گے مگر اشارے سے. مراد یہ کیفیت طاری کر دی جائے گی، کوئی مرض کی بات نہیں ہوگی، کوئی بیماری کی بات نہیں ہوگی، کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی، یہ کیفیت ایک طاری کر دی جائے گی، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اب بیٹے کی ولادت کا معاملہ قریب ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو بہت زیادہ کثرت سے یاد رکھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. اللہ سے دعا بھی کی جائے، اللہ کا ذکر بھی کی جائے، اللہ کی تسبیح بھی کی جائے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، وہ ہمیں یاد رکھے گا. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اب ذکر آ رہا ہے بی بی مریم سلام علیہا کا، پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں انتہائی بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت کا معاملہ جناب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا. اب یہ ساری گفتگو اس ترتیب سے کیوں آ رہی ہے، وہ جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی بنیاد پر ان کو معاذ اللہ خدا اور خدا کا بیٹا جو قرار دے دیا، یہ جو نجران کے لوگ آئے ہوئے ہیں نصارہ جن سے ڈائلاگ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور ان کے بھونڈے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، اور بی بی مریم سلام علیہا کی عزت اور ان کے مقام کو بھی واضح کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ ولادت کا معاملہ اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی توحید کے دلائل کی سب کو جو معجزانہ طور پر ہو رہا ہے یہ رب العالمین کے حکم سے ہے. اب بی بی مریم کا تذکرہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاکیزہ کر دیا اور تمہیں چن لیا جہان والوں کی عورتوں پر. ہمارے کوئی کلیگز ہوں، کوئی دوست ہوں، ہمارے ینگسٹرز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کوئی کرسچنز آپ کے دوست ہوں، یہ آیتیں بتائیں ان کو، اللہ کا قرآن بی بی مریم کو کیا عزت عطا فرماتا ہے. بائبل کے ورژنز پڑھ جائیں، اس کے وہ پیسیجز بھی ہیں کہ بہن اور بھائی ساتھ بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے، اولاد ماں باپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتی، اور جس طرح کے معاملات معاذ اللہ بی بی مریم کے تعلق سے بیان کر دیے گئے، اللہ کی پناہ. لیکن قرآن کی شان دیکھیے، بی بی مریم کی عزت کو اور مقام کو رتبے کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے. ان اللہ اصطفا کی، اے مریم تمہیں اللہ نے چن لیا، وطہرہ کی اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا، وصطفا کی علی نساء العالمین اور تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی. کسی کرسچن کو، مسیحی بھائی کو، بہن کو دعوت دینی ہو تو بتائیے کہ قرآن میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام کیا ہے، سورہ مریم، اللہ اکبر کبیرہ. قرآن میں 25 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن اہمیت دیتا ہے نصارہ کو کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، یہ صحیح تعلیم اب تمہارے سامنے ہے. یا مریم اقنتی ربی کی وسجدی ورکعی مع راکعین، اے مریم تم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. سب کچھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ عطا فرما رہا ہے. یہ صدیوں پرانے واقعات صحیح شکل اور صحیح صورت اور صحیح وضاحت کے ساتھ حضور نبی اکرم علیہ السلام جو بیان فرما رہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اور آپ اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، مراد قرآن دازی کے لیے، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا. وما كنت یعنی کفالت کرنا، تربیت کرنا. وما كنت لديهم اذ يختصمون, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ باہم کو جھگڑا کر رہے تھے. بی بی مریم سلام علیہا کی شکل و صورت کو دیکھ کر ہر ایک صاحب علم نے چاہا کہ بھئی ان کی تربیت میں کروں. چنانچہ اس جھگڑے کا فیصلہ اس طرح کیا گیا کہ بھئی ہر ایک اپنا قلم پانی پر ڈالے, جو بھی نہر وغیرہ تھی, جس کا قلم پانی کے بہاؤ پہ رک جائے گا اس کے نام قرآن نکلے گا. اللہ اکبر. اور وہ قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام, اور انہوں نے پھر تربیت فرمائی بی بی مریم سلام علیہا کی. اب براہ راست بی بی مریم سلام علیہا سے کلام ہو رہا ہے, اور بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر والد کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, یاد کرو جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم, ان اللہ یبشروکی بکلمت من, یا مریم, اے مریم, ان اللہ یبشروکی, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں بشارت دیتا ہے, بکلمت من, اپنی جانب سے ایک کلمے کی, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں وہ با آبرو یعنی با عزت ہیں, ومن المقربین, اور مقربین میں سے ہوں گے. اللہ کا کلمہ کہا گیا ان کو, یعنی اللہ کے خاص کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی ہے بی بی مریم کے ہاں سلام علیہا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے, وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ پختہ عمر میں ایک اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی, جس کی تفصیلات قرآن حکیم کی آیات میں تو اشارے ہیں, تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ پختہ عمر, شعور کی پختگی, وہ 40 برس میں آتی ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ بات انشاءاللہ پڑھیں گے, اور یہ بات ثابت ہے تاریخی دلائل سے کہ 33 برس کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو بعض اہل علم و مفسرین کی رائے ہے یہ پختہ عمر کہہ کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے, وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ, وہ بولی اے میرے رب, میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا, وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, اور کسی نے مرد نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. قَالَ, کہا, كَذَلِكَ اللَّهُ, اسی طرح ہوگا, اللہ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. اس کی شان کیا ہے, اذا قضى امرا, جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے, فانما يقول له كن فيكون, تو فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, آدم علیہ السلام کو بغیر والدین پیدا کیا تو عیسیٰ کی تو ماں بھی موجود ہے علیہ السلام والسلام علیہا, اللہ کے کلمہ کن سے معاملہ ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرنا. ويعلمه الكتاب والحكمة, اور وہ ان کو سکھائے گا, ويعلمه الكتاب والحكمة, اور اللہ اس سے یعنی عیسیٰ کو سکھائے گا کتاب اور حکمت, والتورات والانجیل, یعنی تورات اور انجیل. ایک نقطہ سمجھ لیں, کتبہ کتبہ یہ احکام کے لیے بھی آتا ہے, اور کتاب احکام کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ میں احکامات اور شریعت تو تورات میں آئے, شریعت موسوی اسی لیے معروف ہے. انجیل میں حکمتوں کا بیان زیادہ ہے, بہت خوبصورت مواعظ ہیں, سرمنز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو انجیل میں آتے ہیں. ترجمہ دوبارہ سنیے گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا کتاب اور حکمت, یعنی وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات اور انجیل, کہ تورات میں احکام کا بیان بہت ہے اور انجیل میں مواعظ اور حکمت بھری باتوں کا بیان کافی ہے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ بھی بڑا پیارا بیان ہے اور اہم نقطہ ہے قرآن کا. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت یونیورسل نہیں, یہ تو سینٹ پال تھا صدیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے, جس نے مشنری ریلیجن بنایا ہے کرسچینٹی کو. عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے, اور وہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں. تمام انسانوں کے لیے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. بائبل میں وہ کوٹیشن موجود ہے, ایک نان اسرائیلی غیر اسرائیلی عورت نے کہا کہ مجھے آپ کچھ تعلیم دیجئے, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, I have been sent for the lost sheep of the Israel, میں تو یعقوب اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. بٹ ہی ول کم اینڈ ہی ول بی دا مرسی فار آل دا ورلڈز. وہ جب آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگا. یہی قرآنک ورژن ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ گڑبڑ تو کی ہے سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کئی عرصے کے بعد جا کر کہ اس نے کرسچینٹی کو مشنری ریلیجن بنا دیا کہ ہر جگہ جا کے دعوت دو. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ منہج اور یہ طریقہ اور یہ ان کا بھیجے جانے کا مقصد نہیں تھا. قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, وہ رسول تھے بنی اسرائیل کے لیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول قیامت تک کے لیے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف آیت 158 میں آگے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے معجزات کا بیان. انی قد جئتکم بآیت من ربکم, بے شک میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. بنی اسرائیل میں آ گئے, یہود بھی موجود ہیں, ان سے کلام ہو رہا ہے. انی اخلق لکم من الطین کهیهت الطیر, بے شک میں تمہارے لیے مٹی گارے سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں. فانفخ فیہ, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر اظہار اس کا ہوتا ہے, مگر معجزہ ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی نابینا کو اور کوڑھی کے مریض کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اللہ اکبر, زندہ کرتا ہوں مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. آج تو پتہ نہیں سیٹلائٹ وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. اللہ اپنے پیغمبروں کو یہ سب کچھ عطا فرماتا رہا مگر وہ معجزہ ہوتا تھا. اب معجزے کا کوئی رد کرے تو پھر اللہ کی پکڑ کا وہ شکار ہوگا. سیٹلائٹ کے جو بھی کار فرمائی ان کو کوئی انکار کرے تو اللہ کی پکڑ کا شکار نہیں ہوگا, لیکن معجزے کا انکار کرے تو اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا. میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. مراد ہے مانو اس بات کو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم, اور میں اپنے سے پچھلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں. وجئتکم بآیت من ربکم, اور میں تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. فتقوا اللہ واطیعون, بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ذہن میں رکھیے وہ نجران کے وفد آیا ہوا ہے, نصارہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے بڑے بڑے پادری آئے ہوئے ہیں, ان سے ڈائلاگ ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے حقائق کا بیان ہو رہا ہے, ان کی معجزات کا بیان, ان کی معجزانہ ولادت کا بیان بھی ہوا. وہ خدا نہیں ہے معاذ اللہ, وہ خدا کے پیغمبر ہیں, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. جو ان کے ہاتھوں اظہار جس بات کا اور ظہور ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. یہ ان نجران کے آنے والے عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اسی کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے میرا رب بھی اللہ, اسی کی عبادت تم بھی کرو, اسی کی عبادت میں بھی کرتا ہوں. فعبدو, اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسى منهم الكفر, پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کفر محسوس کیا, یہ یہود جان کے دشمن بھی ہو گئے. قال من انصاری الى اللہ, تو انہوں نے پکارا کون ہے میرا, من انصاری الى اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ, ان کے حواریین نے کہا, ساتھیوں نے کچھ ہی ایمان لائے تھے 12 کے قریب, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر. وشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم بے شک مسلم یعنی فرما بردار ہیں. یہود نے تو مخالفت کی معاذ اللہ, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے بھی ہو گئے. تفصیل کسی اور موقع پر آئے گی, سورہ نساء میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف سے باتیں محسوس کی تو پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. پیغمبر پکارے میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف, ساتھی جواب دے رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں, بات ایک ہی ہے. اللہ کی مدد سے مراد اس کی دین کی نصرت, اس کے دین کے لیے محنت کرنا, اور وہ کیا ہے, پیغمبر کا ساتھ دینا. تو پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا یہ اللہ کی نصرت ہے. یہ موضوع بار بار قرآن حکیم آئے گا, اللہ کی نصرت, اللہ کی نصرت, اللہ کی نصرت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں بھی آئے گا. تو نصرت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی پیغمبر کا ساتھ دینا ان کے مشن میں, یعنی دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کی کوشش کرنا. ربنا, اے ہمارے رب, آمنا بما انزلت, ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا. واتبعنا الرسول, ہم نے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین, بس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. ومکروا ومکر اللہ, اور ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تدبیر فرمائی. یہ ترجمہ بہت محتاط ہے, توجہ کیجئے گا. اور یہاں ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا بریلوی حضرات, جو ایک بہت بڑے اپنے بزرگ کا ذکر کرتے ہیں, امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ. انہوں نے بہرحال کچھ مقامات پر اس عہد میں اردو ترجمے کے حوالے سے بہت محتاط رویہ اختیار کیا, اور وہ اچھی بات ہے. قرآن کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے, یہ مشکل ترین معاملہ ہے. یہ ہم ترجمانی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں, تو احتیاط حتی الامکان ہمیں ترجمے میں, تشریح میں کرنی چاہیے. اس ذیل میں مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کچھ مقامات پر قرآن حکیم میں, جیسے کہ یہ مقام بھی. اب اگر یہ ترجمہ کریں اللہ نے بھی مکر کیا, تو اردو زبان میں مکر و فریب تو بڑا نیگیٹو ہے نا, بڑا منفی ہے. ترجمہ کرنے والا اردو تو سمجھتا ہے, وہ پریشان ہو جائے گا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو. عربی زبان کی تو وسعتیں ہیں, بندوں کے لیے استعمال ہوگا تو بندوں کے مطابق ہوگا, اللہ کا استعمال ہوگا تو اللہ کے مطابق. لیکن ترجمہ جب اردو میں سمجھ میں ہمیں آتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ترجمہ کیا ہے, وما کرو, اور ان لوگوں نے مکر کیا. وما کر اللہ, اور اللہ نے تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. بھائی, ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو وسیع رکھیں اور ذہن کو بھی وسیع رکھیں. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ, خذ ما صفا دع ما قدر, جو اچھا ہے بھلا ہے وہ لے لو اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ تو سیدنا علی فرما رہے رضی اللہ عنہ. اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, الحکمت ضالۃ المؤمن, صحیح بخاری کی روایت, حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں کہیں سے ملے وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کو حاصل کرے. تو اللہ ہمارے ذہنوں کو, دلوں کو وسعت عطا فرمائے, ہم جوڑنے والے بنے, اس امت کو توڑنے والے نہ بنے, جوڑنے والے بنے, خیر کی بات کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الیہ, یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے عیسی میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا, ورافعک الیہ, اور اپنی طرف بلند کر لوں گا. اس مقام کی تشریح آپ تفاسیر میں دیکھیے گا. متوفی کا, وفات دینا, یہ وہ بھی ہے جو عام موت واقع ہوتی ہے, اور عربی میں پورا پورا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں جسم, روح اور جان سمیت اپنی طرف بلند فرما لیا. یہ مقام تفاسیر میں ضرور پڑھیے گا. یہ قادیانیوں کی طرف سے مسکوٹ کیا جاتا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیش کر کے وہ جو ملعون تھا غلام بد قادیانی, اس کے دعووں کو جو ہے وہ تقویت دینا چاہتے ہیں. تو تفاسیر میں اس مقام کا ضرور گرامیٹیکلی مطالعہ کیجئے گا. میں نے آپ کے سامنے وہ ترجمہ کر دیا جو بڑا محتاط ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا, ورافعک الیہ, اور اپنی طرف بلند کر لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا, اور تمہیں پاک کر دوں گا, محفوظ رکھوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی یہود, وہ جان کے درپے ہو گئے. اور معاذ اللہ, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا, اور پھر کہا کہ جادو کرنا تو ہماری شریعت میں کفر ہے, اور کفر کرنے والا تو اپوسٹیٹ, مرتد ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ کو تو معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, پھانسی دی جانی چاہیے. پھر رومی عدالت سے یہ فیصلہ لینا چاہا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ایگزیکیوٹ کرانا چاہا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند فرما لیا. یہ بات تھوڑی سی مزید سورہ نساء میں انشاءاللہ آئے گی, وہاں بھی یہ وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تمہیں پاک کروں گا, ایک مراد محفوظ رکھوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور اے عیسیٰ جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی نصارہ, انہیں غالب رکھوں گا ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی ان نصاروں کو غلبہ رہے گا کن پر؟ یہود پر۔ ماضی میں ان نصارہ کے ہاتھوں یہود کی پٹائیاں بھی ہوتی رہیں، اور آج بھی اگر اسرائیل کی ریاست قائم ہے تو انہی نصارہ کی آشیرباد کے نتیجے میں۔ ہارٹ آف دا مڈ ایسٹ میں اسرائیل کی ریاست اگر قائم ہے تو یہود کا اتنا دمخم نہیں تھا، یہ تو ساری نصارہ کی آشیرباد ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ بھی اس مقام پر اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ جنہوں نے تمہاری پیروی کی ان کے اوپر، یعنی انہیں، ان پیروی کرنے والے نصارہ کو، ان پر میں غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، پس جن لوگوں نے کفر کیا تو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور اے نبی علیہ السلام یہ آیات ہیں، ہم آپ پر یہ آیات اور حکمت والی نصیحت تلاوت کرتے ہیں، مراد نصیحت کے لیے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عیسی علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ کیسے بھلا؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ بغیر ماں باپ اللہ نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، تو بغیر والد عیسیٰ کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ کن کو؟ وہ نصارہ کو، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، خدا کے بیٹے، تین خدا میں سے خدا، ٹرینیٹی کا عقیدہ۔ نہ نہ، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بغیر والد ان کی معجزانہ ولادت ہوئی ہے اور تم خدا کا درجہ دے رہے ہو، تو معاذ اللہ، پر اس کے زیادہ حقدار کون ہے؟ آدم۔ لیکن ایسا تھوڑی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح علیہ السلام۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممتنین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ جس کسی کو بھی آیت پیش کی جائے گی، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہونا، یہی سارا الحق ہے۔ حق الحق ذات اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق ہے جو تمہارے سامنے بیان ہوا۔ اب وہ مباہلہ کی بات آ رہی ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ ابھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابتدان کچھ ذکر کیا گیا تھا کل سورہ آل عمران کے تعارف میں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، پھر جو آپ سے جھگڑا کرے اس بارے میں جبکہ آپ کے پاس علم میں سے آ گیا۔ فقل، تو اے نبی آبا فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتیں بھی، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آئے تم خود بھی آؤ۔ ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں۔ مباہلہ وہ ناؤن ہے، نبتہل یہ ورب ہے، ہم التجا کریں اللہ سے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت بھیجتے، یہ کیا تھا؟ یہ سارے مباحث آ گئے، حق بات بیان ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان ہو گئی، دلائل واضح کر دیے گئے، بھونڈے عقائد کا رد کرنے کے لیے دلائل واضح کر دیے گئے۔ اب آؤ، نہیں مانتے تو پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کرتے۔ لیکن ان لوگوں کی ہمت نہ ہوئی۔ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو لے آئے۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، ہمارے لیے بھی عقیدت کا باعث ہے۔ ہمارے ہاں دو طبقات بن گئے، اور ایسے کہ صحابہ ایک انتہا پر کھڑے، اہل بیت دوسری انتہا پر کھڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے نزدیک سب محترم ہیں، سب محترم ہیں، سب محترم ہیں۔ یہاں البتہ حضور لے کر آئے سیدنا علی کو رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات حسنین کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب یہ روشن چہرے دیکھے تو ان کے نصارہ کے بڑے بڑے پادری بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے، وہ دیکھ کر ڈر گئے، اور ان کی یہاں تو نشانیاں موجود تھیں، نشانیاں پہچان گئے، اور ان کی ہمت بھی، کہا بھائی ان سے ان کی بات نہ مانو، اگر ان کا چیلنج قبول کر لیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور کچھ معافی تلافی کی گزارش کی اور کچھ خراج دینے پر انہوں نے کہ ہم کچھ جزیہ کوئی ٹیکس وغیرہ آپ کو دے دیں گے, معاف کیجیے گا, وہ ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کا اس چیلنج کو قبول کریں. یہ نورانی شکلیں دیکھی ہیں اہل بیت کی, تو یہ لوگ واپس ہو گئے, ان کی ہمت نہ ہوئی. یہ ہے مباحلہ. باقی اس کے احکامات کہ اب بھی کسی موقع پر یہ مباحلہ پیش کیا جا, یعنی اس کی دعوت دی جا سکتی ہے, تو اہل علم کی مفسرین کی ایک رائے ہے جو قطعی معاملات ہیں دین کے, مسلمہ واقعات جن میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, جیسے کہ ختم نبوت کا عقیدہ, ایک طبقہ اہل علم کا فرماتا ہے کہ ہاں ایسے کسی معاملے پر کبھی چیلنج کرنے کی بات آئی تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک طبقہ علماء کا, ان کی رائے یہ ہے, واللہ عالم. اس کو کہا گیا مباحلہ. ثم نبتہل, پھر ہم سب التجا کریں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جھوٹوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی لعنت ٹھہرائیں. ان ھذا لہم القصص الحق, بے شک یہی سچا بیان ہے, وما من الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ پھر جائیں, اب بھی نہ مانیں, روگردانی کریں, اعراض کریں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اگلی آیت بہت معروف ہے, اور جو شخص بھی دین کا درد رکھتا ہے اور دین کو پروفیشن نہیں بناتا, پیشن بناتا ہے, انشاءاللہ وہ آیت بھی کوٹ کرے گا اور اس آیت میں دیے گئے اصول پر عمل درآمد کی بھی کوشش کرے گا. اللہ مجھے آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے. ان نصارہ سے کلام ہو رہا ہے, غور کیجئے گا, ہم میں اور ان نصارہ میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا, خدا کا بیٹا, تین خداؤں میں سے ایک مانتے, ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول, فرق. وہ قرآن کو نہیں مانتے, وہ محمد و رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عیسیٰ علیہ السلام ایمان نہ رکھے تو ہمارے ایمان نہ مکمل. کتنا فرق ہے, کتاب کا فرق, پیغمبر کی پوزیشن کا فرق, اللہ اکبر, وغیرہ وغیرہ, اتنے سارے فرق اور اختلافات, اور شدید ترین اختلافات کے باوجود قرآن کیا کہہ رہے, بھائی بات وہاں سے شروع کرو جو مشترک ہے, کامن ہے. اللہ اکبر. فرمایا قل یا اہل الکتاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, ولا نشرک به شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. کامن ہے, اللہ کے خالق ہونے کا تصور, معبود ہونے کا تصور تو ان کے بھی ہے. تو چلو یہیں سے بات شروع کرو, اگر چند باتیں ہی صحیح جو کامن ہیں وہاں سے بات کو شروع کرو. یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نصارہ کے بارے میں. اور ہمارے یہاں چکر کیا ہو گیا, یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, یہ بریلیوں کی مسجد ہے, اہل الحدیث کی مسجد ہے. رجسٹریشن بھی کرانی پڑتی ہے کیونکہ مسجدوں پر, معاف کیجئے گا, قبضے بھی ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, کم از کم اہل سنت والجماعت کی حد تک بات کریں, احادیث کے مجموعے ایک ہیں, صحابہ کی جماعت, تابعین کی جماعت, تبا تابعین کی جماعت پر مجموعی اعتبار سے اعتماد ہے, اور دین کے 98% معاملات مشترک ہیں, متفق علیہ, اگریڈ اپون ہیں. تو کیا ہم نے 1-2% کوئی اچھالنا ہے؟ یہ وہ کرے گا جس کو توڑ رہے ہیں, جس کو اپنی دکانداری چلانی, اور جس نے جوڑنا ہے وہ کہے گا بھائی 98% پر تو آ جاؤ. کیا ہم سب نے سچ بولنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہم سب نے جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ساری قوم یہ نمازی ہو چکی ہے؟ کیا سب نے حرام کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ساری اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو چکی ہے؟ کیا سارے پڑوسیوں کے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہو چکے ہیں؟ کیا سب لوگوں نے خیانت چھوڑ دی ہے, ملاوٹ چھوڑ دی ہے, دھوکہ دینا چھوڑ دیا ہے, گالم گلوچ کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر یہ سب ٹھیک ہو چکا ہو, یہ 98% پر عمل ہو رہا ہو, تو آؤ بھائی پھر اس پر بات کریں جو 1-2% کا مسئلہ ہے, آؤ ریزالو کریں. 98% کا حال یہ ہے, اس 98% کو اگر 100 کریں تو اس کا 99% عمل میں نہیں ہے. ابھی نمازوں کا حال کیا ہوگا, چاند رات کو ہم دیکھ لیں گے. مارکیٹ کا حال کیا ہے, ابھی دیکھ لیجیے. کہاں جا رہے ہیں؟ نصارہ سے قرآن کہہ رہے کہ مشترک باتوں پر آؤ. ہماری تو ساری باتیں مشترک ہے, چنے کے سوا اس کو ہم گوارا کریں گے؟ اسی مجلس کا حسن دیکھیے, یہاں ہمارے بعض وہ ساتھی, ہمارے وہ بھائی اور بہنیں بھی ہیں جو اہل الحدیث مکتب فکر سے ہیں, وہ رفیدین کرتے رکوع کے سے پہلے بھی اور سجدے میں جانے سے پہلے بھی، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھا ہے؟ کوئی ناف کے نیچے باندھا ہے؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں اگر کوئی فقہ مالکی کا آ جائے گا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، انشاءاللہ آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، سب چار ہی رکعت پڑھنا ہے عشاء کی، کوئی ٹینشن نہیں. کوئی آمین تھوڑا زور سے کہہ رہے ہیں، اکثر آہستہ کہہ رہے ہیں، اکثر حنفی مسلک کی رائے پر عمل کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایک دو معاملات آخری عشرے میں آئیں گے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جوڑنے کی بات اور کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے کہ بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، دکان کا مسئلہ تھوڑی ہے کوئی ہماری، کوئی دین کے نام پر ہم نے دکانداری تھوڑی کرنی، ہم نے تو جوڑنے کی بات کرنی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو دین کا درد رکھے گا انشاءاللہ وہ آیت کوٹ کرے گا اور اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کرے گا. آؤ مشترکہ امور کی طرف، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ، کچھ آیات ہیں اس کے بعد چار رکعت تراویح. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، ہم مسلمان تو اللہ کے فرمانبردار ہیں. بھائی یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہو. تورات اور انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم، ہاں تمہی لوگ تو ہو، تم نے اس بارے میں جھگڑا کیا جس کا تھوڑا بہت تمہیں علم تھا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں کر لیں، چلو ٹھیک کچھ تو علم تھا. فلیمۃ حاجون فیما لیس لکم بھی علم، تم کیوں جھگڑا کرتے اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو حنیف یکسو ہو کر مسلم اللہ کے فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تم کیوں کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے نصرانی تھے؟ تم کیوں کہتے ہو فلاں گروہ میں ہوگے تو نجات ملے گی؟ بھائی وہ مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. سورہ البقرہ آیت 131، ملت ابراہیم کیا ہے؟ جو حکم آئے رب کا اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو. کسی گروہ میں شامل ہو جانا محض اس بنیاد پر نجات نہیں ہے، ہاں اللہ کے مسلم بنو، اللہ کے فرما بردار بنو تو انشاءاللہ نجات ملے گی. باقی یہودی نصرانی مشرکین عرب بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل میں قریب کون ہوتا ہے اور کس بنیاد پر ہوتا ہے. فرمایا ان اول الناس ابراہیم، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوه، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے. اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2500 سال کا فرق، صحابہ کرام کا بھی یہی فرق بنے گا 2500 سال کا. یہ جو یہودی نصرانی اور مشرکین کہتے ہیں ہم ان کے ہم ان کے ہم ان کے، اللہ کہتے ہیں نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے وہ ان کا ہے، اس کا ان سے تعلق ہے، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر ایمان لانے والے کیوں؟ یہ ملت ابراہیم پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں، مسلم ہیں. اصل نقطہ کیا آیا؟ محض کسی کی نسل میں پیدا ہو جائیں اور ہم دعویٰ کریں گے ہم ان کے ہم ان سے قریب، نہ. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تو تھا، نافرمان تھا، 12ویں پارے میں پڑھیں گے اللہ فرماتے نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں. ہم بھی آج دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں قریب محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ قرب عطا فرمائے. اس قرب کے دعوے بھی تو ہیں لیکن ثبوت بھی ہے کہ نہیں؟ اس قرب کے تقاضے بھی تو ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت، میرے عمل، میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اتباع رسول، کل جو آخری آیات ہم نے پڑھی کیا بات تھی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کہتے میرے پیغمبر کی اتباع کرو، اور حضور فرماتے ترمذی کی روایت میں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میری اتباع کرو. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی اتباع کرو. یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا، محبت تقاضا کرتی ہے اتباع کا. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ وَالدَّقَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، اہلِ کتاب کی ایک جماعت چاہتی کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم گواہ بھی ہو، تمہارے پاس حق کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یہ ان کے پادریوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ یہی انداز سورہ البقرہ میں یہود کے علماء کے بارے میں تھا، اب یہی انداز سورہ آل عمران میں نصارہ کے ان پادریوں کے بارے میں ہے۔ جانتے بوجھتے چھپا رہے ہو، گڈمٹ کر رہے ہو، دنیا کی چند دولتوں کی خاطر، ٹکوں کی خاطر تم حق کو چھپا رہے ہو، تم جانتے ہو اس کو مت چھپاؤ۔ اب آئیے چار رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے۔